الرحمن الرحیم. الحمدللہ آج ہماری تلاوت کا آغاز 18ویں پارے سے سورہ مؤمنون سے اہل ایمان کے صفات کا تذکرہ ہے اور خوشخبری ہے کہ وہ کامیاب ہیں. صفات یہ ہیں کہ وہ نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں اور فضولیات سے بچنے والے ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، امانتوں کی عہد کی وفا کرنے والے، عہد کو پورا کرنے والے، امانتوں کی رعایت رکھنے والے، اور آخر میں پھر فرمایا کہ نمازوں کا بہت اہتمام رکھنے والے ہیں. یہ جنت کے وارث ہے، اللہ نے انہیں جنت الفردوس کا وارث بنایا ہے. پھر یہ زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے. انسان اپنی تخلیق پہ غور کرے، ایک نطفے سے کس طرح اللہ رب العزت نے یہ خوبصورت شکل بنائی ہے، وہی اللہ اس انسان کو دوبارہ زندہ فرمائیں گے، اس کا تذکرہ فرمایا. پھر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ، اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی. قوم نہ مانی تو اللہ نے ان سے کشتی بنائی، اس میں ایمان والے سوار ہو گئے، باقی ساری قوم کو اللہ رب العزت نے ہلاک فرمایا. اسی کا تذکرہ فرمایا، فرعون کی طرف موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور فرعون نے انکار کیا اور اس کی تکذیب کی. اللہ نے سارے رسولوں کو ہدایت دی، پھر ساری امت کو یہ ہدایت ملی، حلال کھاؤ، اچھے اعمال کرو. پھر ان ربیوں کے پیچھے رہنے والوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، فرقوں میں تقسیم ہوئے، جس کے ہاتھ میں جو آیا وہ اسی پر خوش اور مطمئن ہے. کچھ اللہ کے پیارے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور نیکیوں کی طرف سبقت کرنے والے ہیں، اللہ کی اطاعت میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والے ہیں، اس کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ کی بڑائی کا تذکرہ ہے، اللہ نے تمہیں آنکھیں، بینائی، سمع، یہ سارے اللہ نے دی ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے. ان کفار سے پوچھ لو، کون ہے اللہ کے سوا ان نعمتوں کا دینے والا؟ انہیں بھی کہیں گے اللہ ہی ہے. پھر اللہ کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہے اپنی ذات میں اور صفات میں، اس کا تذکرہ فرمایا. پھر قیامت کا منظر نامہ ہے، جہاں سارے رشتے ناطے بھول جائیں گے اور وہاں وزن اعمال ہوگا، جن کا نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا وہ کامیاب ہوں گے، اور جن کا نیکیوں کا پلہ ہلکا ہوگا ان کے تیر چہرے سیاہ ہوں گے، اور وہ اس ذلت اور پستی میں ہمیشہ رہیں گے. پھر یہ جہنمی اس بات کا تذکرہ کریں گے، کہاں ہیں وہ لوگ جن کا دنیا میں ہم مذاق کیا کرتے تھے، وہ نظر نہیں آ رہے، تو پتہ چلے گا وہ ایمان والے آج اللہ کے ہاں مقبول ہو گئے اور ان کو اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کا خاص مرکز، اپنی رحمت کے خاص مسکن میں ٹھہرایا ہے. پھر دنیا کی حقیقت بتائی ہے کہ قبر سے جب اٹھیں گے تو یوں لگے گا جیسے ایک دن ایک رات ٹھہرے ہیں، اتنا لمبا عرصہ آخرت کے حساب سے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا، یہ دنیا کا سارا نظام کھیل کود کے لیے تو ہے نہیں، اللہ نے ایک مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے. اللہ بہت بلند و بالا شان والا ہے، ایسی بیکار چیز کیوں پیدا کرے؟ اور پھر اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا تذکرہ فرمایا. پھر سورہ نور ہے، جس کے آغاز میں بہت ساری ہدایت ہے. جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ النساء مسلمان بچیاں لکھا کرتی تھیں، اور جب وہ اپنے نئے گھر جاتی تو وہ بطور جہیز کے ان کے سامان میں رکھ دیا جاتا تھا. ایسی مسلمان بچیاں سورہ نور بھی لکھا کرتی تھیں. اس میں بھی زیادہ تر معاشرت کے احکام ہیں اور شرم و حیا کی ہدایت ہے، یہ بھی لکھا کرتی تھی اور پھر اس کو لے کر وہ اپنے گھر میں جایا کرتی تھی. تو اس کے آغاز میں اسلام کا ایک حکم ہے کہ سزا ہے زانی کی اور زنا کرنے والے کی، اس کی سزا بتایا. فجلدوہم کل واحد مئۃ جلدۃ، 100 کوڑے ہیں. اور ساتھ یہ فرمایا، یہ اللہ کی طرف سے حد مقرر ہے، اس میں نرمی نہیں ہے، بلکہ علل اعلان مجمع کے سامنے انہیں کوڑے مارنے ہیں تاکہ دوسروں کو عبرت ہو. اور یہ اس مرد عورت کے لیے ہے جو بغیر شادی شدہ ہے، اور جو شادی شدہ ہے اور وہ زنا کا ارتکاب کرے، شریعت نے اس کی سزا جو بتائی ہے وہ رجم بتائی ہے. بعض نادانوں کو یہ اسلام کی مبارک سزائیں حدود سمجھ میں نہیں آتی، بڑی سخت ہیں. یہ ان لوگوں کے ہاں جن کے ہاں شرم و حیا کی قیمت کوئی نہیں ہے، جن کے ہاں شرم و حیا کی قیمت کوئی نہیں ہے. انہیں یہ سزا شاید مشکل جسے کہیں کہ سخت لگے, لیکن اسلام تو اللہ کا دیا ہوا نظام ہے اور اسلام کی بنیاد ہی شرم و حیا پر ہے. اسلامی معاشرہ رہ نہیں سکتا جب تک کہ اس میں شرم و حیا کی دولت موجود نہ ہو. تو اس کی سزا بتائی اور پھر فرمایا کہ کوئی آدمی اگر پاک دامن عورت کو تہمت لگائے اور اس کے پاس گواہ کوئی نہ ہو, اس کی سزا بتائی. پھر کوئی مرد اپنی عورت پہ جسے کہیں کہ الزام لگائے زنا کا اور گواہ اس کے پاس کوئی موجود نہ ہو, یہ بھی قسمیں کھائے وہ بھی قسم کھائے اور پھر ان کے درمیان جدائی ہو جائے گی, اسے لعان کہتے ہیں. اس کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں ایک بہت بڑی آزمائش آئی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام بنی مستلق سے ایک غزوے سے تشریف لے کے آ رہے تھے, راستے میں پڑاؤ ڈالا. تو پڑاؤ ڈالنے کے موقع پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضاء حاجت کے لیے تشریف دور لے گئیں تو ان کا ہار گر گیا اور ہار کو چننے میں تلاش کرنے میں دیر ہو گئی. اور ادھر جس صحابی کی ذمہ داری تھی کہ کجوا اٹھا کر سواری پہ رکھ دیا, وہ چل پڑے. حضرت عائشہ ہلکی پھلکی خاتون تھی, انہیں سمجھا پردہ تھا اس کجاوے کا, شاید اندر بیٹھی ہوئی ہوں گی. وہ جب کجاوہ رکھ کے چل پڑے, قافلہ روانہ ہو گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معمول تھا کہ ایک شخص حضرت صفوان صحابی رسول ہیں, انہیں پیچھے ٹھہراتے تھے, پیچھے رکھتے تھے کہ وہ پیچھے قافلے سے رہے, کوئی گری پڑی چیز اگر کہیں رہ جائے تو اسے اٹھا کے لے آئے. جب حضرت عائشہ واپس آئیں, دیکھا قافلہ روانہ ہو گیا ہے, تو آپ وہیں چادر ڈال کر بیٹھ گئی اور اس خیال سے کہ اگلے منزل پہ جب ٹھہریں گے اور میں نہ ہوں گی تو پھر پیچھے کوئی نہ کوئی واپس آئے گا, تو وہیں ٹھہر گئی. اتنے میں پیچھے سے حضرت صفوان آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پردے کا حکم آ چکا تھا, تو پردے سے پہلے حضرت عائشہ کو انہوں نے دیکھا ہوا تھا. جیسی نظر پڑی انا للہ کہا, اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضرت صفوان نے اس کے سوا مجھ سے کوئی بات نہیں کی, سواری بٹھائی اور خود دور چلے گئے. جب میں سواری پہ بیٹھ گئی اور پھر سواری کے لگام پکڑی اور مدینہ کی طرف چل پڑے. اب یہ مدینہ جانا تھا کہ منافقین نے تو پروپیگنڈا کی انتہا کر دی اور تہمت اور الزام ایسا لگایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سخت گرانی اور تکلیف ہوئی. کئی دن تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا, البتہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معمول میں فرق ضرور آیا, آتے خاموشی سے چلے جاتے, آتے خاموشی سے چلے جاتے, کہتے کچھ نہیں. ایک دن میں قضاء حاجت کے لیے جا رہی تھی, میرے ساتھ ایک سہیلی بھی تھی, اور راستے میں جیسے وہ گرنے لگی میری سہیلی تو اس نے اپنے بچے کو بد دعا دی. تو میں نے کہا اپنے بچے کو کیوں بد دعا دیتی ہو؟ کہا عائشہ تجھے پتا نہیں, یہ وہ شخص ہے, میرا بیٹا بھی اس پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر اس کی زبان پر یہ باتیں ہیں آپ کے بارے میں. عائشہ فرماتی ہے میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی, میں قضاء حاجت کیے بغیر واپس آ گئی اور رونے لگی. ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی اب صحابہ کو جمع کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں بھائی کیا کیا جائے, تو مختلف قسم کے رائے آئیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرما لگے اے اللہ کے نبی, یہ بتائیے کہ عائشہ کا انتخاب آپ کے لیے کس نے کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما لگے اللہ نے کیا ہے. فرما پھر انتظار کیجئے, یہ اللہ کا انتخاب ہے, غلط کہاں ہو سکتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما کرتے کہ مجھے عمر کے اس جواب سے بہت تسلی ہوئی. حضرت عائشہ بھی رو رو کر اپنے ابا کے گھر چلے گئی, دیکھ کر حیران ہوئی, وہاں ابا اور اما بھی روتے رات دن گزار رہے ہیں. اتنے عرصے تک اللہ کی شان ہے, وہی پانچ منٹ میں بھیج سکتے تھے, ایک دن کے بعد وہی آ سکتی تھی, دو دن کے بعد وہی آ سکتی تھی. سبحان اللہ, ہفتوں گزر گئے, کبھی اللہ اپنے پیاروں کو آزمائش کے ذریعے بہت بلند مرتبہ عطا فرماتا ہے, کبھی اللہ اپنے پیاروں کو آزمائش سے گزار کر بہت بلند مرتبہ عطا فرماتا ہے. اور پھر ایک وقت کے بعد وحی کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن تشریف لائے, اور اتنے میں وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا. اور جب وحی آتی تو حضور کے پیشانی پہ پسینے کے چھوٹے چھوٹے قطرے نمودار ہوتے. عائشہ فرماتی ہے کہ میرے ابا اما پریشان ہو گئے کہ پتہ نہیں وحی میں
کیا جواب آتا ہے اور عائشہ کے بارے میں کیا رائے آتی ہے آسمان سے. اللہ کو تو سب کچھ پتا ہے, لیکن عائشہ فرماتی میں بڑی مطمئن تھی اس لیے کہ الحمدللہ کردار صاف تھا, میں بڑی مطمئن تھی. جب وہی مکمل ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عائشہ سے فرمایا, عائشہ مبارک ہو, اللہ نے آسمان سے تیری برات کا اعلان کر دیا. حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھی میں نے سمجھا اللہ نے اپنے حبیب کو بتا دیا ہوگا, لیکن مجھے کیا پتا تھا اللہ نے میری پاک دامنی کے لیے قرآن کی کئی ساری آیتیں اتاری ہیں اور قیامت تک مسلمان میری پاک دامنی کے تذکرے کرتے رہیں گے. تو یہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی پاک دامنی کا تذکرہ ہے جو اس واقعے کے اندر پیش آیا. اور پھر اللہ نے مخلص ایمان والے جو غلطی سے غلط فہمی کا شکار ہوتے ہو گئے تھے انہیں تنبیہ فرمائی اور منافقین کی سخت مذمت فرمائی, اور پھر ایک ضابطہ بتایا جو مسلمان معاشرے اور سوسائٹی میں بے حیائی فحاشے کو رواج دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ایک مخلص صحابی حضرت مستح جو حضرت صدیق اکبر کے رشتہ دار بھی تھے وہ بھی غلط فہمی کا شکار ہو گئے. آپ ان کی خدمت کیا کرتے تھے, تعاون کیا کرتے تھے, مدد کیا کرتے تھے. ابو بکر نے فرمایا رضی اللہ آج کے بعد میں اس کا تعاون نہیں کروں گا, تو اللہ کی طرف سے آیت آ گئی, فرمایا کہ اللہ نہیں چاہتا کہ اللہ تجھ سے محبت کرے اور تجھے معاف کر دے, پھر تو ان کی جیسے پہلے تعاون کر رہا تھا وہ تعاون جاری فرما دے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میری بخشش کر دیں, آپ مجھ سے محبت کریں, میں پہلے سے بھی بڑھ کر ان حضرت مستح کا تعاون اور خدمت کروں گا, اس کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ رب العزت نے ایک ضابطہ بتایا جو بھی محسن پاک دامن عورتوں پہ تہمت لگائے گا اس کے لیے ہمیشہ کی جہنم اور ذلت کا عذاب ہے. پھر اللہ نے ضابطہ بتایا کہ عائشہ کو دیکھنا ہے تو محمد الرسول اللہ کو دیکھ لو, اس لیے کہ اللہ رب العزت خبیث طبیعتوں کا رجحان خبیث طبیعتوں کی طرف کرتا ہے, مردوں کا مردوں کی طرف, عورتوں کا عورتوں کی طرف, اور پاکیزہ طبیعتوں کا رجحان پاکیزہ طبیعتوں کی طرف کرتا ہے پاک عورت پاک مرد کے لیے اور پاک عورت پاک مرد کے لیے. یہ ابو بکر رضی اللہ, یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بلند کردار ہے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم میں ہے اور اللہ کا انتخاب ہے, اس کا تذکرہ فرمایا. اور پھر گھر میں داخل ہونے کا ایک ضابطہ بتایا, جب کسی گھر میں داخل ہو دستک دو, اجازت لو, پھر سلام کرو, کہیں ایسا نہ ہو کہ اچانک نظر جانے پر تمہاری نظر کہیں ایسی جگہ پڑ جائے جو ناجائز ہو جائے. ہاں جس گھر میں کوئی رہتا نہ ہو, عمومی دفتر ہو اور جسے کہیں کہ عمومی جسے کہیں کہ کوئی ادارہ ہو وہاں جا سکتے ہیں, اس کا تذکرہ فرمایا. پھر ایمان والوں سے کہا ایمان والوں اپنی نظروں کو جھکا کے رکھو, اس سے تمہارے شرمگاہوں کی حفاظت ہوگی. اور عورتوں سے بھی کہا تم بھی اپنی نظروں کو جھکا کے رکھو اور اپنی اس سے تمہاری شرمگاہوں کی حفاظت ہوگی. یہ قرآن کی آیتیں اب تو ایسا لگتا ہے جو مسلمان اپنے بچوں کو بچپن ہی سے ایسے ماحولوں میں پڑھاتے ہیں اور پڑھاتے پڑھاتے پھر وہ جوان ہوتے ہیں, جہاں مرد عورت لڑکی لڑکا اکٹھے ہیں, بتاؤ قرآن کی یہ آیتیں انہیں کیسے سمجھ میں آئیں گی, قرآن کی یہ آیتیں انہیں کیسے سمجھ میں آئیں گی کہ بچپن سے لے کر جوانی تک جب اس گندگی کے ماحول میں وہ رہے تو ان کی نظر میں تو یہ گناہ گناہ ہی نہ رہنا, یہ گناہ گناہ ہی نہ رہا. اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے العینانی تزنیانی, دو آنکھیں ہیں یہ بھی زنا کرتی ہیں, یہ بھی زنا کرتی ہیں. تو جس بچے کی پرورش ہی ایسی مخلوط محفل زندگی میں ہو, تعلیم سے لے کر آگے روزگار تک اور ابتدا سے لے کر آگے جوانی تک ساری زندگی اسی میں ہو, اسے کیا پتا شرم و حیا آنکھوں کا کیا ہوتا ہے اور غیروں کی بیٹیوں کا دیکھنے کا کتنا بڑا گناہ ہے, اور اس سے ایمان کا جوہر اور نور کیسے ضائع ہوتا ہے, اور اس سے نیکیوں کی جس حسن کیسے ختم ہوتا ہے, اور اس سے شرم و حیا کیسے خطرے میں پڑتا ہے. خاص طور پہ اللہ نے ایمان والوں کو الگ کہا, ایمان والیوں سے الگ کہا. پھر ایمان والیوں سے کہا کہ تم اپنا حسن و جمال سوائے اپنے محرم مردوں کے کسی کے سامنے نہیں دکھا سکتی, پوری آیتیں اور ان تمام محرموں کے نام لکھے, تمہارا شوہر ہے, تمہارا والد ہے, تمہارا بیٹا, یوں نام گنائے کہ اس کے علاوہ تم اپنا حسن و جمال کسی کے سامنے نہیں دکھا سکتے. لیکن اب کیا تماشا ہے اب کیا تماشا ہے، گھر میں میلی کو چیلے اور باہر جا کر اپنا سارا حسن کا نظارہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، قاسیات عاریات مومیلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البق لم یجدن ریحها وان ریحها لتوجد من مسیرتی کذا وکذا، ایسی مخلوق بھی ہوگی لباس پہنی ہوگی پھر بھی لباس بے لباس ہوگی، اتنا باریک ہوگا اتنا چست ہوگا کہ اس کا سارا جسم اندر سے جھلکتا ہوگا، اور سروں کے بال اونٹ کے کوہان کی طرح ہوں گے، خود بھی مائل ہوں گی دوسروں کو بھی مائل کریں گی۔ اس کا تذکرہ فرمایا، فرمایا میلوہا میل جنت کی خوشبو آئے گی، یعنی انہیں نصیب نہیں ہوگی۔ پھر چونکہ معاشرے میں بے حیائی اور فحاشی کے رواج کی ایک بڑی وجہ نکاحوں میں تاخیر ہے، اور نکاحوں کا بھاری پن اور اس کا بوجھل ہونا ہے، اور اس کا جسے کہیں کہ کم زیادہ اس میں زیادہ خرچ ہونا ہے، تو اللہ نے اہل ایمان سے خاص طور پہ کہا، تم بے نکاحوں کا جلدی نکاح کر لو، بے نکاحوں کا جلدی نکاح کر لو، اور فرمایا کہ اگر تم کم وسائل رکھتے ہو اس نکاح کے برکت سے اللہ تمہیں غنی فرما دے گا، یعنی جب شرم و حیا محفوظ ہوگی اللہ تمہارے رزق میں برکت نصیب فرمائے گا، اور پھر جو آئے گی کیا پتا وہ اپنا رزق تمہارے پاس سے زیادہ رکھتی ہو، اور پھر جو اولاد آئے ہو سکتا ہے اس کی رزق اللہ نے سب سے زیادہ رکھا ہو، تمہیں کیا پتا کون کیا اللہ کے ہاں سے رزق لکھا ہوا لے کے آتا ہے۔ فرمایا ان یکون فقراء یغنیہم اللہ، اس لیے اسلام میں شادیاں چونکہ اس سے شرم و حیا محفوظ رہتی ہے اور معاشرہ گندگیوں سے محفوظ رہتا ہے، اسلام میں شادیوں کے سستے ہونے کی تلقین اور ہدایت ہے، اور اللہ کے نبی کی دعا ہے اس نکاح میں بڑی برکت ہوتی ہے جس میں لڑکی اور لڑکے والوں پر بوجھ کم ہو، کم خرچ شادی، کم خرچ شادی، سستی شادی، اس لیے کہ جب شادیاں مہنگیاں ہوتی ہیں حلال مہنگا ہوتا ہے تو پھر زنا اور حرام سستا ہو جاتا ہے، جب حلال اور شادیاں مہنگی ہوتی ہیں پھر زنا اور بدکاریاں سستی ہو جا کرتی ہیں، اور جب حلال کے راستے میں بیڑیاں اور رکاوٹیں کھڑی کر دی جائیں اور تو بے حیائی اور فحاشی کے راستے چوپٹ کھل جاتے ہیں۔ اہل ایمان کو تلقین فرمائی، جلدی نکاح کرو، لیکن یہاں تو بچوں کا جوانیاں بھی خطرے میں پڑ جاتی ہیں اور ان کے گھٹنوں میں درد بھی شروع ہو جاتا ہے، کہتے ہیں ابھی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، پتہ نہیں کیسا پاؤں پہ کھڑا ہوگا، گھٹنوں میں درد شروع ہو گیا، کمر جھکنے لگ گئی، کمر میں درد، کہتے ہیں پاؤں میں کھڑا ہوگا، پتہ نہیں اس کا پاؤں کب تک کھڑ پاؤں پہ کب کھڑا ہوگا۔ جب عفتیں پاک دامنیاں نہ رہیں اور جب عمریں بڑھ جاتی ہیں، عمریں بڑھ جاتی ہیں اور پھر جب اس میل کے رشتے نہیں ملتے تو کتنی گھروں کی پریشانی آج موجود ہے، اور کتنے رشتوں کے مسائل، صرف لڑکیوں کے مسئلے نہیں لڑکوں کے مسائل بھی اسی طرح ہیں، اس لیے کہ اسلام کے فطرتی نظام سے جب دوری ہوگی تو پھر مسائل ہی مسائل ہوں گے۔ فرمایا ایمان کا نور بھی مبارک ہے، لیکن ساتھ اگر ماحول بھی ایسا مل جائے تو اس ایمانی نور میں اور ترقی ہوتی ہے، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ کے گھروں کی عظمت ہے کہ اللہ کے گھروں میں اللہ کے تذکرے ہوتے ہیں، اور کچھ تاجر اللہ جو کچھ تاجر ایسے ہیں تجارت بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن کسی لمحے ان کا دل اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا۔ پھر کافروں کی نیکیوں کی مثال ایسی ہے جیسے صحرا کے اندر آدمی دور سے پانی نظر آتا ہے، حقیقت میں ریت ہوتی ہے۔ فرمایا ایسا کافر بھی جو ایمان کے بغیر بظاہر کوئی اچھائیاں کرتا ہے، امید باندھتا ہے کہ اس کا کچھ بدلہ ملے گا، لیکن اس صحرا کے پانی کے طرح جو حقیقت میں ریت ہوتی ہے، حقیقت کچھ نہیں ہوتی، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ کی قدرت اور بڑائی کا تذکرہ ہے، اور پھر منافق جب اسے اللہ کی طرف بلائے آنے کے لیے تیار نہیں اور غیر کی طرف بلائے تو اس پر سر جھکانے کے لیے تیار ہے، مخلص ایمان والا اللہ کے حکم کے سامنے سر سجود ہوتا ہے، سر خم تسلیم ہوتا ہے، اور ایمان والا جو اللہ سے ڈرتا ہے اور آئندہ زندگی میں احتیاط کی زندگی گزارتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے اطاعت کرتا ہے، وہ کامیاب ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے کہا، اگر تم انفرادی زندگی میں دین زندہ کرو گے اور اجتماعی زندگی کے جو تقاضے ہیں دین کے، اجتماعی زندگی کے جو دین کے تقاضے ہیں انہیں پورا کرو گے، اللہ تمہیں خلافت کا انعام دے گا، اللہ تمہیں خلافت کا انعام دے دے گا، اور تمہارا دین کو اللہ غالب فرما دیں گے، اور تمہاری بدامنی اور انتشار کو امن اور سکون سے بدل دیں گے، بشرطیہ کہ انفرادی زندگی میں بھی دین زندہ ہو، اور پھر دین کے جو اجتماعی تقاضے ہیں وہ بھی زندہ ہوں، پھر اللہ خلافت بطور انعام کے عطا فرمائیں گے، اور پھر اسی طرح ہدایت دی اہل ایمان کو معاشرتی زندگی کی، اے ایمان والو جب تم میں سے کوئی شخص بالغ ہو تو گھر میں جب داخل ہو تو اجازت لے کے داخل ہو، اور کچھ خلوت کے ماں باپ کے گھڑیاں ایسی ہوتی ہیں کہ چھوٹا بچہ بھی اجازت کے بغیر داخل نہ ہو، جو بالغ نہیں ہے وہ بھی بغیر اجازت کے داخل نہ ہو، وہ تین اوقات خاص طور پہ بتائے، عشاء کے بعد، فجر سے پہلے، اور اسی طرح دوپہر کے وقت، کیونکہ اس وقت جسم کے زائد لباس اتار دیا جاتا ہے، ایسے موقع پہ کمرے پہ بچہ بھی جسے کہیں کہ اجازت لے کے داخل ہو، اسی کا تذکرہ فرمایا ہے، اور پھر فرمایا ایسی بوڑھی عورت جسے شادی کی کوئی امید نہیں، انتہائی بڑھاپے پہ پہنچ گئی، اگر وہ چہرے کا پردہ نہ بھی کرے اور زائد لباس اتار بھی دے اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اب تو تماشا ہے بوڑھی بھی اگر بیوٹی پارلر میں جائے تو جوان لگے، ہاں تو اگر اس فتنے کے ساتھ جائے گی تو پھر اس کے لیے پردہ فرض ہے، یہ ایسی بوڑھی عورت ہے جس کی طرف توجہ کوئی نہ ہو، شادی کی امید کوئی نہ ہو، اس کے لیے شریعت نے چہرے کے پردے کے نہ کرنے کی اجازت دی ہے، پھر اسی کا تذکرہ فرمایا کہ تم جب بھی تم پہ کوئی حرج نہیں کہ تم اکیلا کھانے کھاؤ، اپنے ساتھ والوں کا کھانا کھا لو، رشتہ داروں کا کھانا کھا لو، اس کا تذکرہ فرمایا، برضائے رغبت ان کے ساتھ کھانا کھایا جا سکتا ہے، اور اہلی ایمان کو تلقین فرمائی کہ اللہ کے نبی کو اس انداز میں مت پکارو جیسے تم باہمی ایک دوسرے پکارتے ہو، اللہ کی عزبی کی عظمت احترام کا خیال رکھو، اس کا تذکرہ فرمایا، پھر سورہ فرقان ہے، ابتدا میں قرآن کی عظمت کا تذکرہ ہے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کو اللہ نے یہ معجزے کی شکل میں دیا اس کا تذکرہ، اور فرمایا جنہیں یہ مشرک عبادت کر رہے وہ تو اپنے نفع نقصان کے مالک کوئی نہیں، تمہارا بھلا کیسے کریں گے، ان کا یہ کہنا کہ یہ کیسا رسول ہے، بازار بھی جاتا ہے، کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، اور اس کے پاس تو باغات بھی کوئی نہیں، اور اس کے پاس تو جائیداد بھی کوئی نہیں، فرمایا اللہ چاہے تو آپ کو اس سے بہتر جاگیر اور باغات دے سکتا ہے، لیکن اللہ نے یہ سب کو جنت میں رکھا ہے، اس کا تذکرہ فرمایا، پھر جہنم کی دہشت کا تذکرہ کہ دور سے اس کی شدت کی آواز آئے گی، ایمان والے جنت میں ہوں گے، اور پھر فرمایا کہ جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے وہ انسان تھے، اور بشری ضروریات بھی ان کے ساتھ تھیں، وہ کھاتی بھی تھے، پیتی بھی تھے، پھر اللہ کے نبی سے کہا ایمان والوں سے صبر کرو، انہیں بھی صبر کرنے دو، دیکھ لو اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔